حسین ابن علی، ہر یزیدی فکر سے اب جنگ ہوگی، لبیک یا حسین لبیک یا حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ گفتگو کی جائے اور اپنے لوگوں تک حقیقت حال کو بیان کیا جائے، پہنچایا جائے. بالخصوص آج کے اس دور میں کہ جب حق بڑی تیزی کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں حق بڑی تیزی کے ساتھ مربوط و منظم ہو کر چھاتا چلا جا رہا ہے، ویسے ویسے باطل یقیناً اپنی صفوں کو وہ بھی آراستہ و پیراستہ کر رہے ہیں، اور حق کے مقابلے پہ منظم ہو کر حق پر ضرب کاری لگانے کے لیے وہ آمادہ بھی ہیں اور مسلسل سازشیں بھی کر رہے ہیں. اب جبکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دنیا بھر میں الہی سیاست پر مبنی جو پیغام ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ چھا رہا ہے، اس الہی سیاست کے خلاف جو قوتیں ہیں، جو آج کے فرعون ہیں، جو آج کے نمرود ہیں، انہوں نے بھی اپنی صف بندی کر رکھی ہے. اور وہ اسی حوالے سے میں یہ بات آج کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں اسلامی دنیا میں، خاص طور پہ اسلامی دنیا میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت ایک ملک جس کا نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے، رہبر مسلمین جہان حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی، جو حق کے علم بردار ہیں اور وہ حق کا پرچم ہاتھوں میں لیے بلند کیے دنیا بھر میں جدوجہد کر رہے ہیں، اور جدوجہد کرنے والے تمام آزاد منش لوگوں کے پشت پہ کھڑے ہیں. لہٰذا ایسے میں باطل نے بھی اپنی صف بندی کی ہے کہ سب سے بڑی کاری ضرب اس جگہ لگائی جائے کہ جو اس وقت لیڈنگ رول میں ہیں، یعنی رہبر مسلمین جہان حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، سازشوں کے باوجود یہ حق چھاتا چلا جا رہا ہے، اور وہ باطل جو ہے مسلسل ریٹریٹ ہو رہا ہے، ڈیفیٹ کی طرف جا رہا ہے. مثلا میں اس کی ایک مثال یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ کلیہ ہے کہ جب بھی کبھی حق ابھرے گا، مضبوط ہوگا، منظم ہوگا، چھانے کے لیے کام کرے گا، کوشش کرے گا، باطل بھی اپنے آپ کو منظم کرے گا. میں وہ مثالیں نہیں دوں گا کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں، حضرت موسیٰ کے زمانے میں وہ نمرود و فرعون کی مثالیں، وہ قرآن میں موجود ہیں، سب کے لیے وہ آگاہی کا ذریعہ ہے، سب جانتے ہیں. لیکن آج کی مثال دوں گا، مثلا جب اسلامی جمہوریہ ایران میں انقلاب آیا تھا تو اسلامی جمہوریہ ایران کس پر چڑھائی کر رہا تھا، کس کے خلاف وہ نبرد آزما تھا؟ وہ تو خود اپنے ملک کو سنوارنے کے لیے آیا تھا، وہ خود اپنے ملک کو سنوارنے، ان کے اپنے عوام کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا تھا. ابھی انقلاب آیا ہی تھا اور جدوجہد میں مصروف تھے کہ ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی. پوری دنیا کی عالمی طاقتیں، سعودی عرب سمیت، مسلمان قوتیں سمیت، کچھ مسلمان بکی ہوئی قوتیں سمیت، یہاں پہ میں اب ان کے خلاف سفارہ ہو گئے. تو یہاں سے بھی یہ پتہ لگتا ہے کہ جیسے جیسے حق سامنے آتا چلا جائے گا، ویسے ویسے باطل بھی اپنی صف بندی کر رہا ہوگا. لہٰذا ہمارے لوگوں کو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے آج کے اس حالت میں کہ جب کہ تشیع اس وقت انتہائی تیزی کے ساتھ دنیا بھر میں اپنا غلبہ حاصل کر رہی ہے، یا یوں کہوں کہ تشیع نہیں بلکہ وہ اسلام، حقیقی اسلام اپنے غلبے کی طرف جا رہا ہے، لیکن جس کی قیادت تشیع کے ہاتھ میں ہے، جس کی قیادت ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ای کے ہاتھ میں ہے، وہ قیادت کے خلاف سازشیں عبث نہیں ہیں، یا یہ سازشیں ایسے ہی نہیں ہیں کہ یعنی کیوں ہو رہی ہیں، یہ ایک فطری اور یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ باطل کا جو طرہ امتیاز رہا ہے، جو طریقہ کار رہا ہے، اس میں یہ فطری امر ہے کہ یہ بھی اپنے آپ کو معذرت خواہ منظم بھی کریں اور اس حق کو دبانے کے لیے، اس حق کو چلنے کے لیے اقدامات بھی کریں۔ لہٰذا یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہ جب ان کا کچھ بس نہیں چلتا تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے بھی یہ کاری ضرب لگاتے ہیں کہ جیسے ہمارے درمیان میں، تشیعوں کے درمیان میں ایک بار پھر کافی عرصے کے بعد ایک بار پھر زنجیر زنی اور قمع زنی پر لوگوں نے اپنے خیالات، بیانات، فتوے، تقاریر، تحریر کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ یہ بہت عرصہ قبل کچھ عرصے کے لیے ضرور اٹھا تھا لیکن یہ پھر دب گیا تھا۔ لیکن جب انہوں نے یہ محسوس کیا، یہ باطل قوتوں نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ حق کو دبانے کے لیے یہ ایک آلے کے طور پہ، یہ ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے پھر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے تشیع کے اندر گمراہی پھیلا، یہ مسئلہ بیان کیا ہے، اس سے عوام کے اندر انتشار پھیل رہا ہے۔ آج جو فتاوے دیے جا رہے ہیں یا جو بیانات دیے جا رہے ہیں، وہ خواہ ممبروں سے ہو یا محرابوں سے ہو یا کہیں سے بھی ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اسی سازش کا حصہ ہے۔ اور کبھی بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ باطل یہود، ہنود اور نصارائی کی شکل میں ہوں گے، باطل گمراہ مسلمانوں کے بھی شکل میں ہوں گے اور ہو سکتے ہیں اور ہیں، اور باطل گمراہ شیعوں کے شکل میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں، اس سے کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے درمیان میں بھی ہمارے ایجنٹس موجود ہیں، ان کے ایجنٹس موجود ہیں ہمارے درمیان میں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت آسان سی بات ہے کہ دیکھیں، امریکہ نے ایک مخصوص بلینز آف ڈالر کا ایک مخصوص بجٹ بنا رکھا ہے کہ وہ ایران کے انقلاب کو اور اس کے نظریات کو عدم استحکام کا شکار کرے گا، اناؤنس، اعلانیہ۔ تو کیا وہ بجٹ کہیں استعمال نہیں ہو رہا ہے؟ یقیناً جب انہوں نے بجٹ بنا رکھا ہے تو وہ استعمال بھی ہو رہا ہے، وہ استعمال یہود میں بھی ہو رہا ہے، ہنود میں بھی ہو رہا ہے، نصارہ میں بھی ہو رہا ہے، گمراہ مسلمانوں کے درمیان میں بھی ہو رہا ہے اور گمراہ شیعوں کے درمیان میں بھی ہو رہا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی بہت اچھمبا نہیں ہے، لیکن اس سے ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ باخبر بھی رہیں اور بیدار رہیں، اور ایسی تمام سازشوں کے خلاف آپس میں متحد اور منظم ہو جائیں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو ایجنٹ ہیں یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں۔ وہ میں تشیع کی اب بات کر رہا ہوں کیونکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس وقت کہ جو فتاوے دیے جا رہے ہیں زنجیر زنی اور قمع زنی پہ اور شیعوں کے درمیان میں ایک نئی بحث چھیڑی جا رہی ہے، یہ اس حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ کر رہا ہوں کہ یہ ایجنٹس کسی بھی شکل میں ہو سکتے ہیں، یہ ایجنٹ عمامے کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹوپی اور شیروانی کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، سرمایہ داروں کے سرمایہ کی چمک کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی اور تنظیمی پنڈتوں کی شکل میں بھی یہ ایجنٹ ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان سے آپ دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ امامہ ہے، ان سے دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ ٹوپی اور شیروانی ہے، ان سے دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ سرمایہ دار ہیں اور یہ بڑے فلاحی کام کرتے ہیں اور یہ مومنین کے لیے بہت یہ فرش راہ بچھاتے ہیں اور ان کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، اس سے دھوکہ نہ کھائیں۔ اصل میں حقیقت یہی ہے کہ یہ وہ بجٹ ہے جو امریکہ کا مختص بجٹ ہے، وہ مختلف ذرائع سے ہمارے لوگوں کے درمیان میں بھی پہنچا ہوا ہے، جو وہ سرمایہ، جو وہ پیسہ اب ہمارے امامے کی زبان بول رہی ہو یا ٹوپی اور شیروانی کی زبان بول رہی ہو، وہی سرمایہ ان کو یہ بلوانے پہ اصرار کر رہا ہے اور ان کے جذبات کو بھڑکا رہا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ زنجیر زنی اور قما زنی پہ اپنے وہ اعتراضات یا اپنے وہ خیالات پیش کریں جس سے تشیعوں میں تفرقہ اور فتنہ جو ہے پیدا ہو۔ یہاں پہ میں اب براہ راست قبلہ موصوف کا جو بیان ان کی خود اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ لگا ہوا ہے اور دنیا بھر میں لوگ سازشی عناصر اس سے سوء استفادہ کر رہے ہیں اور شیعوں کے درمیان جو اتحاد ہے اس کو پارا پارا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جہاں سے قبلہ موصوف نے شروع کیا اور انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ رونا، سینہ زنی کرنا، چیخنا، جلوس نکالنا کہاں پہ لکھا ہے کہ حرام ہے؟ ارے بابا، کب کسی نے یہ دیکھا ہے، سنا ہے کسی ایسے شیعہ کو دنیا کے کسی بھی کونے میں کہ وہ یہ کہتا ہو کہ سینہ زنی، رونا، جلوس نکالنا یہ حرام ہے؟ کبھی کسی شیعہ کے بارے میں سنا ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہو؟ یہ جو بات انہوں نے محمل اٹھائی ہے، یہ صرف بات اٹھائی اسی لیے اور اسٹارٹ میں شروع میں انہوں نے اس بات کو اس لیے کہا ہے اور تذکرہ کیا ہے تاکہ سادہ لوح شیعوں کے جذبات کو بھڑکا کے ان کے جذبات کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ یہ موصوف کی پالیسی کا حصہ ہے، حالانکہ وہ بھی جانتے ہیں کہ کہیں بھی دنیا میں کبھی بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی ایک شیعہ نہیں ملے گا کہ جس نے کبھی سینہ زنی، رونا اور چیخنا اور جلوس نکالنے کے خلاف بات کی ہو یا وہ اس کو حرام سمجھتا ہو۔ وہ روتا ہے، شیعہ روتا ہے، سینہ زنی کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے، جلوس نکالنے کے لیے دنیا بھر میں قربانی دیتا ہے، اس نے جدوجہد کی ہے، تو بابا کون سا شیعہ ہے جو اس کی مخالفت کرتا ہے؟ لیکن یہ قبلہ موصوف نے یہ بات کہہ کر یہ اپنے ساتھ لوگوں کو ملانے کے لیے، ان کے جذبات کو بھڑکا کے اپنے ساتھ ملانے کے لیے انہوں نے یہ جملہ کہا ہے، اور اس کے بعد ان کا جو پلان ہے وہ اس سے بڑا خطرناک ہے۔ میں یہ سمجھ، چونکہ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نہ تو کوئی عالم دین ہوں، نہ میں کوئی بہت بڑا ممبر کا خطیب ہوں، میں ایک عوامی آدمی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو عوامی معاملہ ہے یہ صرف سادہ شرعی فقہی، صرف اور صرف سادہ شرعی اور فقہی مسئلہ نہیں ہے، یہ عوامی اجتماعی سیاسی مسئلہ ہے۔ میں اس کو عوامی اجتماعی اور سیاسی مسئلہ سمجھتا ہوں، اور یہ انہوں نے وہی الہی سیاست پہ ضرب لگانے کے لیے انہوں نے یہ سارا پلان کیا ہے، اور جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا جو کہ میں نے ابھی پہلے کہا کہ یہ سینہ زنی، رونا، اس مسئلے کو انہوں نے اٹھایا، جبکہ معذرت خواہ ہوں ایسا کہیں نہیں ہے، لیکن صرف انہوں نے اس لیے کیا کہ جذبات، لوگوں کے جذبات کو اپنے ساتھ پہلے ملائیں اور اگلے مرحلے میں وہ کچھ کریں جو اس کے پلان کا حصہ ہے، جو میں بعد میں بیان کروں گا۔ اب اس میں انہوں نے کچھ اور بات بھی کی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ بابا کم از کم ہم اتنا کہیں گے کہ ہم تمہارے سر پہ تو کما نہیں مار رہے ہیں، ہم اپنے سر پہ مار رہے ہیں۔ تو یہ جملہ کہہ کے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آزاد کر رہے ہیں لوگوں کو کہ ہر آدمی کہے اب کہ ہم تشدد، نماز میری ہے، نماز میں پڑھ رہا ہوں، تشہد میں میں شہادت ثلاثہ پڑھوں، لہذا آپ کو تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، میری نماز اٹھا کے منہ پہ مار دی جائے گی، لیکن آپ کیوں اس پہ برنگیختہ ہیں، آپ کیوں اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے، یہ میں پڑھ رہا ہوں نماز، میں جانوں ہوں، میرا خدا جانے۔ تو قبلہ موصوف اس بارے میں انہوں نے کیوں فتویٰ دیا کہ شہادت ثلاثہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ تو جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کا یہ جملہ یہ کافی ہوگا کہ بابا ہم تمہارے سر پہ تو نہیں مار رہے، ہم اپنے سر پہ مار رہے ہیں۔ تو وہ کہے گا بھائی تمہاری نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے، پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور اسی طرح تمام پھر معاملات میں لوگ آزاد ہوتے چلے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو میرا ذاتی فعل ہے، یہ میں خود کر رہا ہوں، اور میں جانوں میرا خدا جانے، میں جانوں میرا امام جانے۔ تو یہ اس طرح کہہ کر کے لوگوں کو کیوں بہکا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خیانت ہے، یہ دیانت نہیں ہے، یہ دین کی ترویج اور اشاعت نہیں ہے، یہ خیانت ہے۔ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سازش کے تحت ہی کیا جا رہا ہے۔ اب ایک اور بات جو انہی کے بیان سے، قبلہ موصوف کے بیان سے میں نے نکالی ہے کہ انہوں نے فرمایا، کہ بابا انہوں نے عطیہ، خون کے عطیہ دینے پہ بھی اعتراض تقریباً کیا، لیکن پھر تھوڑا سا سنبھل کے انہوں نے کہا ضرور دو، پوری خون کی بوتل دے دو، لیکن امام حسین کے لیے دو تین قطرے دے دو، دو تین قطرے دو۔ کئی بار انہوں نے موصوف نے فرمایا۔ تو میں یہ سوال کروں گا، قبلہ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خوب زنجیر مارو، خوب زنجیر مارو، خوب زنجیر مارو، خوب کما زنی کرو، خوب کما زنی کرو، خوب کما زنی کرو، دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں دو تین قطرے نکالو۔ جب خوب زنجیر مارے گا تو کیا دو تین قطرے نکلیں گے؟ جب خوب کما زنی کی جائے گی تو کیا دو تین قطرے نکلیں گے؟ موصوف کے بیان میں ہی تضاد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو پس پردہ معاملہ ہے وہ ہے ہی وہی جو حسد کی آگ میں بہت سارے لوگ مسلسل جل رہے ہیں، بہت سارے لوگ جلتے ہوئے گزر گئے، اور آج بہت سارے لوگ موجود ہیں جو جل رہے ہیں، اور وہ حسد کی آگ ہے۔ ولی فقی رہبر مسلمین جہان حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی سے وہ حسد کی آگ میں لوگ جلتے ہوئے وہ اس طرح کے بیانات، اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں۔ اور میں اس لیے یہ بات خود ان کے بیان سے ثابت ہے کہ جب وہ اس مرحلے پہ آئے کہ جب لوگوں نے کہا کہ ہاں، خود انہوں نے فرمایا کہ آغا بشیر کا فتویٰ یہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ولی فقی تو یہ ولی فقی کا یہ فتویٰ ہے، تو انہوں نے سینہ ٹھوک کے اور انتہائی متشدد طریقے سے کہا بابا، اور ولی فقی کا جو مذاق اڑایا انہوں نے، رہبر مسلمین کا جو مذاق اڑایا انہوں نے، اپنی زبان کو انتہائی گھما کے اور انتہائی بھونڈے انداز میں، ٹیڑھے انداز میں انہوں نے کہا وہ ولی فقی کہتا ہے، اس عجیب انداز، وہ انداز میں شاید اپنا بھی نہ سکوں کہ اس انداز میں انہوں نے کہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں ولی فقی ہوں، میں فتویٰ دیتا ہوں، میں ولی فقی ہوں۔ میرا ایک سوال عام مت الناس سے، شیعہ عوام سے، شیعہ تمام افراد سے، دنیا بھر کے لوگوں سے سوال ہے، کبھی آپ نے کسی حقیقی عالم دین کو کبھی آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے؟ آپ کا ہر وقت ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہوگا اور رہتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے کہ کسی عالم دین نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں عالم دین ہوں، میں عالم دین ہوں؟ بلکہ یہ تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے عالم دین اپنی ترقی کے منازل طے کرتا چلا جاتا ہے، اپنے علمی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اس کے اندر انکساری بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لیکن یہ موصوف قبلہ یہ کس طرح کے مرجے ہیں کہ یہ خود دعوے دار ہیں کہ میں ولی فقی ہوں، جبکہ ایک عام سا عالم دین بھی یہ دعویٰ کرتا ہوا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی نہیں سنا ہوگا کہ جس نے یہ کبھی یہ کہا ہو کہ میں عالم دین ہوں، میں عالم دین ہوں۔ لیکن یہ موصوف تو نہ صرف عالم دین بلکہ ولی فقیہ ہونے کا دعویٰ سینہ ٹھوک کے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف بغض، عناد اور حسد کی آگ میں جل کے کر رہے ہیں۔ اور حسد کے حوالے سے قول معصوم ہے، انسان کے اندر اگر حسد کی آگ پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے سیاہ پتھر کے اوپر سیاہ چونٹی جو کہ نظر نہیں آتی، تو میں سمجھتا ہوں قبلہ موصوف کو بھی وہ چونٹی حسد کی وہ آگ جو ان کے دل میں لگی ہے وہ سیاہ پتھر پہ سیاہ چونٹی کے مترادف ہے کہ جو ان کو نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں اس موقع پہ بہرحال یہ بھی کہوں گا، دعا کروں گا کہ قبلہ موصوف کو وہ چونٹی نظر آ جائے اور وہ اس سے باہر نکل آئیں، کہ خدا ہر ایک کو توفیق دے کہ اگر اس نے غلط کہا ہے، غلط کیا ہے، تو وہ پلٹ آئے خدا کی طرف صحیح راستے پہ۔ لیکن اگر وہ نہیں، کوئی بھی شخص نہیں پلٹتا ہے اور وہ اصرار کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا حق کے خلاف باطل کے راستے پہ ہے اور باطل کا ساتھ دے رہا ہے۔ اگر یہ ولی فقیہ ہیں تو یہ ان کا حسن نصر اللہ کہاں پہ ہے، مجھے یہ دکھا دیں۔ اگر ان کا ولی فقیہ ہے تو یہ پوری دنیا میں ان کی جدوجہد کہاں پہ ہے، مجھے دکھا دیں۔ اگر یہ ولی فقیہ ہیں تو ان کا عبد المالک الحوثی کہاں پہ ہے، عبد المالک الحوثی کہیں یا حوثی کہیں، وہ کہاں پہ ہے، مجھے دکھا دیں۔ پوری دنیا میں ان کا کیا کارنامہ ہے، پوری دنیا میں ان کے کیا کام ہیں، پوری دنیا میں ان کے کیا اقدامات ہیں، پوری دنیا میں ان کی کیا فالوئنگس ہیں، پوری دنیا میں یہ کون سی جدوجہد کر رہے ہیں اگر یہ ولی فقیہ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سرمایہ گزاری جو میں نے شروع میں کہا، جو امریکہ نے کر رکھی ہے، یہ وہی سرمایہ ہے جو بول رہا ہے، جو سعودی عرب کے ذریعے بھی اور براہ راست بھی سرمایہ گزاری کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہی سرمایہ ہے جو لوگوں کو یہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ بولے، کیونکہ جب انہوں نے ان سے لیا ہے تو پھر وہ کچھ ان کے لیے کریں گے بھی، ڈلیور بھی کریں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خاص سازش کے تحت آج جو کچھ کیا جا رہا ہے، جو کچھ کہا جا رہا ہے، یہ سازش اصل میں ولی فقیہ، ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ سید علی خامنائی کے خلاف یہ سازش ہے، کہ جس طرح تیزی کے ساتھ الہی سیاست دنیا بھر میں چھاتی چلی جا رہی ہے، اور اب تو پاکستان کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اب سعودی عرب کا اصل چہرہ بے نقاب کر رہے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں امام خمینی کی جدوجہد آج رنگ لا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں سید علی خامنائی کی جدوجہد آج اپنے انشاءاللہ شباب پہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی جدوجہد کے نتیجے میں آج اپنے ہی نہیں بلکہ پرائے بھی وہ کچھ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ جو پہلے نہیں کہتے تھے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یمن میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا یمن کے لوگوں نے کسی اور جگہ چڑھائی کی تھی، اپنا نظام بدلنا چاہ رہے تھے، وہ اپنا نظام بدلنا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں جب حق وہاں چھا رہا تھا تو باطل فوراً سامنے آ گیا، وہ خواہ سعودی عرب کی شکل میں ہو یا امریکہ کی شکل میں ہو یا داعش کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، القاعدہ کی شکل میں ہو، باطل فوراً سامنے آ گیا، اور ان کی جدوجہد کو پامال کرنے کے لیے، روکنے کے لیے وہ مسلسل وہاں پر ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر رہا ہے۔ لیکن حق کبھی دبتا نہیں ہے، حق کو کبھی کچلا نہیں جا سکتا، یہ تو تاریخ کربلا ہمیں سکھاتی ہے، تاریخ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ حق کو بظاہر اس وقت کے یزید نے سمجھا تھا کہ ہم نے کچل دیا ہے، ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن حق اتنی تیزی سے ابھرا کہ آج پوری دنیا کے کونے کونے میں حسین حسین کی آواز ہے۔ لہٰذا یہ وہی کربلا کے راستے کے راہی ہیں جس کو آج رہبریت حاصل ہے۔ اس راستے پہ چلنے والوں کو سید علی خامنائی کی، پہلے خمینی کی شکل میں موجود تھے، آج خامنائی کی شکل میں موجود ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اس راستے کو بھی کوئی روک نہیں سکے گا، اب اس راستے کو، اس الہی راستے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور ہم ضرور بضرور کامیابی کی طرف انشاءاللہ جا رہے ہیں اور ضرور بضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک اور بات، بلکہ دو باتیں ایسی کہی ہیں کہ جو خود ان کے بیان کی متضاد بھی ہیں، دوسری اہم بات یہ کہ جو تاریخی حقائق سے بھی دور ہیں اور قبلہ کو اتنی بھی انفارمیشن نہیں ہے، اتنی معلومات بھی نہیں ہے کہ وہ صحیح معلومات کے مطابق کی بنیاد پہ، صحیح معلومات کی بنیاد پہ بات کر سکیں. وہ کیا ہے؟ آغا صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان میں 100 سال قبل صرف 3 شیعہ تھے. اس بات پہ تو عقل پہ ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے کہ عقل پہ ماتم کیا جائے کہ قبلہ موصوف کو یہ کون معلومات فراہم کر رہا ہے. اور اب تو مجھے ان کے معلوماتی جو اصل میں جو خزانہ جہاں جمع ہوتا ہے، میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، وہ جو کمپیوٹر میں جہاں فیڈ ہوتا ہے، مجھے وہیں شک نظر آ رہا ہے کہ ان کے پاس یہ تک بنیادی معلومات نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں 100 سال قبل صرف 3 شیعہ تھے. یہ دعوے کے ساتھ فرما رہے ہیں، اور کس سطح پہ بیٹھ کے فرما رہے ہیں، ان کو اس بات کا بھی اندازہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی تاریخ بھی رد کرتی ہے، پاکستان کی پوری تشیع، پاکستان کے تمام شیعہ اس کو رد کرتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں 100 سال قبل صرف 3 شیعہ تھے. اور یہ بیان کا ٹکڑا بھی ان کے تمام بیان کو رد کرنے کے لیے کافی ہے کہ ان کی تمام ان کا بیان جو ہے اس کی صحت کو اگر آپ صرف اس بات پہ تولیں تو کافی ہوگا کہ یہ پورا بیان یہ اس کی صحت نہیں رکھتا ہے، اور یہ ناقابل اعتبار اور ناقابل قبول بیان ہے ایک عقل مند، ایک ذی شعور شیعوں کے لیے، خاص طور پہ پاکستان کے شیعوں کے لیے. دوسری بات یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر توہین ہوتی ہے اس کے کرنے سے، تو جس کے سامنے یہ ثابت ہے کہ توہین ہوتی ہے وہ نہ کرے، اور جس کے سامنے یہ ثابت نہیں ہے تو وہ کرے. اس کے لیے انہوں نے مثالیں بھی دی، پانی کی گلاس کی، یہ وہ. اس پہ میں نہیں جاتا موضوع پہ زیادہ تفصیل سے، کیونکہ وہ نیٹ پہ پڑا ہوا ہے. لیکن خود موصوف نے فرمایا کہ یہ شبہ موضوعیہ ہے اور اس پہ تقلید نہیں ہوتی، اور کہا کہ مولوی کو مخاطب کر کے کہا کہ میں پھر کہتا ہوں کہ اس میں تقلید نہیں ہوتی. اور جبکہ آخر میں، بیان کے آخر میں، انہوں نے سینہ ٹھوک کے کہا میں ولی فقیہ ہوں، میں کہتا ہوں، یہ میرا فتویٰ ہے. اور نہ صرف انہوں نے میرا فتویٰ کہہ کر کے یہ کہا کہ یہ سینہ زنی، قمہ زنی خوب کرو، بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی افسوس کے ساتھ بیان کروں گا کہ انہوں نے ان جید مراجعین کا نام بھی سوء استفادہ کے طور پہ لیا جس میں آیت اللہ خوئی اور جس میں آیت اللہ حکیم شامل ہیں، رضوان اللہ تعالی اجمعین شامل ہیں، کہ ان کا نام بھی سوء استفادہ کے طور پہ لیا اور کہا کہ ان کا بھی فتویٰ یہ، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ خوب کرو. لہٰذا ان کے خود بیان میں تضاد ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ یہ تقلیدی مسئلہ نہیں ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا فتویٰ ہے. تو یہاں سے بھی یہ ثابت ہے کہ یہ پورا بیان ایک خاص مقصد کے لیے مقصد کے لیے دیا گیا ہے. یہ لوگوں کی نہ تو مذہبی لوگوں کی تربیت کے لیے ہے، نہ یہ اخلاص پہ مبنی ہے، نہ یہ حوزے کا طرح امتیاز رہا ہے کہ اس طرح کا بیان دیا جائے، بلکہ حوزے کا یہ طرح امتیاز کبھی نہیں رہا کہ وہ اس طرح کے اختلافی مسئلے پہ سامنے آ کر کے اس طرح بیان کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے بیان کے بعد حوزے کے دیگر جید میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اس بیان کے بعد حوزے کے دیگر جید علماء کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کریں کہ کیا یہ اس قابل اب رہے کہ یہ حوزے کی یہ نظارت کر سکیں، یا حوضے کا اختیار، اس حوضے علمیہ کا اختیار ان کے ہاتھوں میں ہو. میں سمجھتا ہوں کہ شاید حوضے علمیہ میں یہ مروجہ کچھ اصول ہیں اور کچھ ثقافتی، کچھ روایتی چیزیں ہیں کہ اگر کوئی مرجع اس طرح کے بیان دیتا ہے یا وہ اس کے بیان کی صحت جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، تو اس پہ وہ شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ حوضے کی، وہ اختیارات کے ساتھ حوضے کی سربراہی کر سکیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اب اس قابل بھی رہے کہ وہ اس حوضے علمیہ کی سربراہی کر سکیں. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ دیگر علماء کرام کو دیکھنا چاہیے وہاں کے، کہ یہ انہوں نے اس موضوع پہ اس طرح کی زبان کیوں کھولی ہے، اس کے پیچھے کیا عزائم ہیں، کیا معاملات ہیں. آخر میں میں ایک بار پھر یہ بات کہوں گا کہ خاص طور پہ آغا موصوف کو اس موضوع پہ زبان کھولنے کی کیا ضرورت تھی. اس کی بنیادی وجہ ان کی اپنی زبان یعنی اردو زبان میں میسج ڈیلیور کرنا ہے انڈیا اور پاکستان کے شیعوں کے لیے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے شیعہ اتنے پرعزم اور اتنے ان کے اندر جذبات اور احساسات ہیں، اور یہ پاکستان کی تشیع خاص طور پہ اتنی فکری اور باشعور ہے، انڈیا کی عوام بھی، انڈیا کے شیعہ بھی اتنے فکری اور باشعور ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، یعنی ان کے وہ آقا جو پیچھے سے سرمایہ گزاری کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے تشیعوں میں ایک جان ہے، ان میں ایک رمق موجود ہے تشیعوں کی، اور ان کا حوصلہ ہے، ان کے جذبات ہیں، اور وہ چاہتے ہیں تشیعوں کے لیے کام کرنا، اور کام کرتے رہیں، اور قربانیاں دیتے رہیں، اور قربانیاں دے رہے ہیں انڈیا اور پاکستان کے، خاص طور پہ پاکستان کی تشیع و پاکستان کے شیعہ. لہٰذا انہوں نے ایک ایسی جگہ سے ہٹ کیا ہے، ایک ایسے کارنر سے انہوں نے یہ بیان دلوایا ہے کہ وہ زبان پاکستان کی اور انڈیا کی ہو، اور وہ لوگوں کے دلوں میں جائے اور جا کر کے جگہ بنائے. لیکن یاد رکھیں، میں سمجھتا ہوں انڈیا اور پاکستان کا شیعہ باشعور ہے اور باہمت بھی ہے اور باغیرت بھی ہے، اس کے اندر غیرت بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس کو معلوم ہے کہ آج تشیع کی سربلندی کے لیے پوری دنیا میں کون ہے جس نے قربانی دی ہے، کون ہے جو مسلسل قربانی دے رہا ہے، کون ہے جو اسرائیل جیسی طاقت سے جو ہے لبنان میں ٹکرا رہا ہے، وہ حزب اللہ ہے، وہ نصر اللہ ہے. یہ حزب اللہ اور نصر اللہ کس کے تابع ہے؟ اسی ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ خامنہ ہی کے تابع ہے. وہ کون ہے جو آج سعودی استعمار کے خلاف جدوجہد کر رہا ہے؟ وہ یمن میں ہو یا بحرین میں ہو، ان کو پتہ ہے کہ یہ اس کے پیچھے وہی، اگر یمن میں جدوجہد ہے اور انصار اللہ کی جدوجہد ہے، اگر عبد المالک حوثی کی جدوجہد ہے، اگر بحرین میں شیخ عیسیٰ قاسم اور شیخ علی سلمان کی جدوجہد ہے، تو اس کے پیچھے بھی ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ہی ہیں. لہٰذا وہ یہ جانتے ہوئے کہ شیعہ یہ جانتے ہوئے کہ یہ پوری دنیا میں جدوجہد جہاں کہیں بھی ہو رہی ہے، اسی پرچم تلے، اسی علمدار کے پرچم تلے، اسی علم بردار کے پرچم تلے، یعنی سید علی خامنہ ہی کے پرچم تلے یہ جدوجہد جاری ہے. لہٰذا پاکستان کے شیعہ بھی کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے، اور نہ ہندوستان کے شیعہ دھوکہ کھائیں گے. خواہ وہ تم پنجابی زبان میں تم یہ میسج دو، خواہ وہ تم اردو زبان میں یہ میسج دو، خواہ وہ تم تلگو زبان میں میسج دو، خواہ تم وہ مدراسی زبان میں میسج دو، خواہ وہ سندھی زبان میں میسج دو، خواہ وہ کسی بھی زبان میں میسج دو، یہ پیغام تمہارا کبھی لوگوں کے دلوں میں نہیں جائے گا، کیونکہ اصل پیغام، پیغام حسینی، وہ لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے، اور وہ جان چکے ہیں کہ اصل کام، اصل جدوجہد یہی ہے کہ خدا کے اس الہی راستے پہ چلتے ہوئے آج کے حسین، آج کے علی، آج کی کربلا میں آج کے حسین سید علی خامنائی کا ساتھ دینا ہے، یہی عزت و شرف کا راستہ ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔